کو علاج معالجے کا بھی حق حاصل ہونا چاہیے، ان کو کھانے پینے کی اشیاء ملنی چاہیے اور مستقبل ان کا بھی سنورنا چاہیے، لیکن بین الاقوامی ادارے ان کو صرف اور صرف زندگی کا حق بھی دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ غزہ کے بچوں کی آواز دنیا کی سب سے بلند آواز بن جائے۔ اتنا دباؤ تو ڈالنا چاہیے کہ گزرگاہیں کھل جائیں، ایسا کوئی انتظام کیا جائے کہ کوئی بھی بچہ روٹی کے بغیر نہ سوئے۔ ایسی بین الاقوامی حمایت کی جانی چاہیے کہ کوئی بھی حکومت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جرات تک نہ کر پائے۔ ہم اگر آج خاموش رہتے ہیں تو کل ہم کو غزہ سے بھی بڑے المیے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ غزہ کی حمایت کے ان کے اٹل موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مہدی مشاط نے کہا ہے کہ اگر جرائم پیشہ ٹرمپ اپنی جارحیت کا سلسلہ روک کر ماضی میں ہوئے اپنے نقصان کی بھرپائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا دار و مدار خود انہی پر ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ ہم نے امریکہ کو بالواسطہ یہ پیغام دے دیا ہے کہ کشیدگی میں شدت اگر بڑھتی رہی تو اس کا اثر خطے میں ٹرمپ کے سفر پر پڑے گا۔ ادھر تحریک انصار اللہ کے ترجمان اور یمنی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یمن جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود غزہ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور یہ امریکہ ہی تھا جس نے جنگ بندی کی درخواست کی تھی۔ اس سے قبل عمانی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ کشیدگی کو کم کرنے کے مقصد سے سلطنت عمان، امریکہ اور ثنا حکومت کے متعلقہ حکام کے درمیان حالیہ مذاکرات، رابطوں اور کوششوں کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسی تناظر میں الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اگرچہ امریکہ صہیونی حکومت کی غیر مشروط حمایت کے لیے پرعزم ہے اور اس نے یمن میں اسی لیے بڑے حملے بھی کیے ہیں، مگر صہیونی دشمن اور امریکیوں پر تحریک انصار اللہ کی کاری ضرب نے واشنگٹن کو مجبور کیا ہے کہ وہ یمنی عوام کے خلاف اپنی دشمنانہ سرگرمیوں کو فوری طور پر ختم کریں۔ دوسری جانب یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خبر کے جواب میں کہا ہے کہ یمن کے خلاف امریکی جارحیت کو روکنے کے لیے ٹرمپ کے اعلان کو پہلے عملی طور پر جانچنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی فتح ہے جو غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکی حمایت کی دستاویز کو پھاڑ دیتی ہے، اور یہ صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کی شکست شمار ہوتی ہے، اس لیے اسے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے خلاف یمن کی مسلح افواج کی کارروائیاں غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں جاری ہیں، اور جب تک غزہ کے خلاف جارحیت بند نہیں ہوتی اور اس کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یمن پر واشنگٹن کے حملے بند ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی کے دورے سے قبل اہم خبروں کا اعلان کیا جائے گا، تاہم انہوں نے یمن پر حملے بند کرنے کے وقت کا اعلان نہیں کیا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے یمن کے عوام نے ایک بار پھر غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بہت بڑی ریلی نکالی۔ خبروں کے مطابق یمن کے عوام نے صوبہ سعدہ کی سڑکوں پر نکل کر ایک تاریخی ریلی نکالی۔ ریلی میں لاکھوں کی تعداد میں شریک یمنی شہری غزہ کی حمایت اور امریکہ اور نیز صہیونی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ ہم نے اللہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی ہے، اب اسرائیل کو بھی شکست دیں گے۔ ریلی کے شرکا نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کے خلاف یمنی فوج کے حملوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت آخری دم تک جاری رکھیں گے۔ اس درمیان یمن پر امریکی حملے روکنے کے ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایک امریکی عہدیدار نے اعتراف کیا ہے کہ امریکی انتظامیہ اس جنگ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری جانب امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ مارچ سے اب تک یمن پر امریکی حملوں میں امریکہ کو $1 ارب سے زائد اخراجات برداشت کرنے پڑے ہیں۔ اس دوران متعدد جنگی طیارے اور ڈرونز بھی یمنی فوج نے تباہ کیے ہیں۔ سمین، گزشتہ ہفتے سے کچھ یوں خبریں آ رہی ہیں کہ دہشت گرد گروہ داعش کی سرگرمیاں شام اور عراق کے سرحدی علاقوں میں بڑھ گئی ہیں۔ خبری ذرائع نے شام میں دہشت گرد گروہ داعش کے دوبارہ سر اٹھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شام میں حکمرانی کرنے والے عناصر کی جانب سے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول میں ناکامی کے پیش نظر اس ملک میں دہشت گرد گروہ داعش کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ شام کی ناگفتہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر امریکہ کی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے زیر کنٹرول شمال مشرقی شام کے علاقوں میں اس سال کے آغاز سے داعش کی تشویشناک نقل و حرکت دیکھی گئی ہے، جس سے بخوبی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیرین ڈیموکریٹک فورس اور ملک پر حکمرانی کرنے والے دہشت گردوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعات اور تناؤ کی روشنی میں داعش کی شام میں واپس آنے کے لیے حالات سازگار ہو گئے ہیں۔ شام کے انسانی حقوق کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جنوری 2025 کے آغاز سے اب تک داعش کے دہشت گردوں نے سیرین ڈیموکریٹک فورس کے زیر کنٹرول علاقوں میں 71 دہشت گرد کارروائیاں کی، جن میں مسلح حملے، بم دھماکے اور قتل و غارت شامل ہیں۔ یہ حملے دیروز میں 59 مقامات پر، الحسکہ کے 9 مقامات اور رقہ میں 3 مقامات پر کیے گئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ داعش کی سرگرمیاں مشرقی شام، خاص طور سے عراق کے ساتھ مشترکہ سرحدوں سے ملنے والے علاقوں میں جاری ہیں۔ یہ دہشت گردانہ کارروائیاں ایسے میں ہو رہی ہیں کہ جب شام کے علاقے الحسکہ کے مضافات میں امریکی اڈوں پر برسوں سے داعش کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا ہے۔ سمیں، گزشتہ ہفتے فلسطین کی تحریک حماس نے یمن کی مسلح افواج کی طرف سے صہیونی حکومت کی فضائی ناکہ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک جرات مندانہ قدم قرار دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے ایک بیان میں صہیونی حکومت کی مکمل فضائی ناکہ بندی کے حوالے سے یمنی مسلح افواج کے اقدام کو سراہتے ہوئے اسے غزہ کے خلاف بڑھتی ہوئی صہیونی کوششوں کا فیصلہ کن جواب قرار دیا۔ تحریک حماس نے اس بات پر زور دیا کہ یہ جرات مندانہ اقدام صہیونی حکومت کے تباہ کن منصوبوں کے خلاف فلسطینی عوام کی حمایت کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عزت و وقار کے حامل اپنے موقف سے یمن نے بھائی چارے، دینی اور عرب رابطوں کی قدروں کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ ادھر غزہ پر اسرائیل کی جارحیت بدستور جاری ہے، اور 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 60,000 سے قریب ہو گئی ہے۔ اس مدت میں غاصب صہیونی فوجیوں کے حملوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 1,20,000 ہو گئی ہے۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے ہسپتال کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 18 مارچ سے غزہ پر دوبارہ شروع ہونے والے صہیونی حملوں میں 2651 فلسطینی شہید اور 7223 زخمی ہو چکے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام استقامت پائیدار و جاوید یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
آل یہود و آل سعود و صہیونی شیطان مٹ کے رہیں گے دنیا سے یہ سب غاصب ارکان، آل یہود و آل سعود و سہونی شیطان، ان کے مقابل اپنی مقام مد ہے حزب اللہ، یا ابا عبداللہ ہم ہیں امت حزب اللہ، یا ابا عبداللہ ہم ہیں امت حزب اللہ،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران کے اخبار کیہان کی بعض اہم سرخیوں سے۔ یورینیم کی افزودگی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں، اس کے لیے سائنسدانوں کا خون بہایا گیا ہے، سید عباس راقچی۔ ایران اور ازبکستان کے درمیان تعاون کی 4 دستاویزات پر دستخط۔ ایران کے خلاف کسی بھی دھمکی کا جواب ضرور دیا جائے گا، میجر جنرل محمد باقری۔ اسرائیل کے لڑاکا طیارے شام کے قلب پر پرواز کر رہے ہیں۔ سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی کچھ سرخیاں۔ اگر مذاکرات ہوئے تو بھارت سے 3 پوائنٹس پر بات ہوگی، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ بجٹ میں پیداواری صنعت اور تعمیراتی صنعت کے لیے ریلیف کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کی کردش ورکرز پارٹی تحلیل ہونے کے اعلان کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی ہم منصب کا رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی سفیر کی اسحاق ڈار سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ عدالت نے 17 جولائی کو پی ٹی آئی رہنماؤں پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی۔ اور اب اخبار جسارت کی کچھ سرخیاں۔ بھارتی فوج اپنے تمام تر ہتھیاروں سے ہمیں ڈرا دھمکا نہیں سکتی، ملکی سالمیت کا دفاع کرنا ہم جانتے ہیں، آرمی چیف۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت مزید 20 فلسطینی شہید۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ سانحہ 12 مئی کو 18 سال گزر گئے، ذمہ دار آج تک قانون کی گرفت سے باہر۔ حماس نے غزہ میں یرغمال آخری زندہ امریکی قیدی کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، مودی حکومت کو مزید کسی مہم جوئی کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ جنگ بندی کے باوجود 24 بھارتی ایئرپورٹ بند۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کے کالم کا عنوان ہے، برطانیہ، مسلم قیدی اور نظام عدل کی خامیاں۔ کالم نگار عبید مغل لکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب معاشروں میں انصاف کا توازن بگڑ جاتا ہے تو امن کی بنیادیں بھی ہلنے لگتی ہیں۔ اندلس کا زوال ہو یا ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی کمزوری، ہر جگہ ایک قدر مشترک رہی، وہ انصاف کا کمزور ہونا تھا۔ چونکہ ناانصافی صرف چند لوگوں کو ہی متاثر نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کے اخلاقی وجود کو مجروح کرتی ہے۔ عدل کے بغیر سلطنتیں قائم نہیں رہتی۔ تاریخ شاہد ہے کہ جہاں کہیں عدل کا ترازو جھکا، وہاں معاشرتی زوال نے جنم لیا۔ بے گناہوں کی چیخیں ایوانوں تک پہنچتی ہیں، مگر انصاف اندھا ہونے کے سبب اکثر بہرا بھی نکلا۔ روم کے ظلم زدہ غلام ہوں یا بغداد کی ٹوٹتی عدالتیں، نا انصافی ہمیشہ کمزور کو روندتی چلی جاتی ہے۔ یہی کیفیت آج برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں نظر آتی ہے، جہاں عدالتی نظام انصاف کے دعوے تو بہت کرتا ہے، مگر جب ہم جیلوں میں مسلمانوں کی تعداد کا جائزہ لیتے ہیں تو کئی سوال جنم لیتے ہیں۔ کیا مسلمان واقعی زیادہ جرائم پیشہ ہیں، یا یہ کہانی نظام کی کوتاہی، نسلی تعصب اور مالی پسماندگی کی ہے؟ برطانیہ میں مسلمانوں کی کل آبادی 6.5% کے قریب ہے، مگر جیلوں میں مسلم قیدیوں کا تناسب 18% تک پہنچ چکا ہے۔ یہ محض اعداد و شمار نہیں ہے، بلکہ نظام عدل پر ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ 9/11 کے بعد مغرب میں مسلمان عام شہری نہیں رہے، بلکہ وہ مشتبہ شہری بن کر رہ گئے ہیں، اور یوں برطانیہ میں بھی یہی فضا پروان چڑھ رہی ہے۔ مسلمان نوجوان اور خاص طور پر جنوبی ایشیائی یا عرب نسل کے مسلمان پولیس کی پروفائلنگ شک کی بنیاد پر زیر حراست ہوتے ہیں اور تفتیشی زیادتیوں کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ان کا لباس، مسجد سے وابستگی یا محض ان کی ظاہری صورت بھی جرم بن جاتی ہے۔ جب ہم ان زیادتیوں کی وجوہات جاننا چاہنے معاف کیجیے گا جب ہم ان ذاتیوں کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو انتہائی افسوسناک اور پریشان کن حقائق سامنے آتے ہیں، جن میں سر فہرست وجہ غیر معیاری یعنی مفت یا سستی سرکاری قانونی نمائندگی کی ہے، جو طاقتور کے لیے معافی اور کمزور کے لیے سزا کا باعث بنتی ہے۔ برطانوی فلاحی اداروں کی جانب سے کی گئی تحقیق میں یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ اکثر مسلم ملزمان چونکہ ناانصافی یا اسلاموفوبیا کے شکار ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر کا تعلق کم آمدنی والے طبقے سے ہوتا ہے، چونکہ ان کے پاس مہنگے وکلاء کے لیے وسائل نہیں ہوتے، اور یوں وہ عدالت میں مؤثر دفاع سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ مجبوری میں ایسے وکلاء پر انحصار کرتے ہیں جو یا تو کم تجربے کار ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، یا پھر لیگل ایڈ کے وکلاء۔ ان قانونی کمزوریوں اور معاشی مجبوریوں اور غربت کی کارستانیوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں، اور وہ اصلاحی مراکز میں جانے سے بھی زیادہ محروم رہتے ہیں اور جیل پہنچا دیے جاتے ہیں۔ سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی کچھ سرخیوں پر ایک نظر۔ حماس جنگ بندی کے دوران امریکی یرغمالی ایڈن الیگزینڈر کو رہا کرے گا۔ ہندو پاک تنازعہ، 32 ایئرپورٹس کو 15 مئی تک عارضی طور پر بند رکھنے کا فیصلہ منسوخ۔ ہندوستان کے مائے ناز بلے باز وراٹ کوہلی کا ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ بد نظمی کے سبب عازمین حج کو متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا آئندہ ہفتے مشرق وسطی کا اہمیت کا حامل دورہ۔ سرحدوں پر امن، بندوقیں خاموش، فوجیں الرٹ۔ جنگ بندی کے ساتھ ہی ہریانہ میں حالات معمول پر لوٹنے لگے۔ فوج کے لیے خون بھی حاضر ہے، بھگوانت مان راجستھان کو اضافی پانی دینے کے لیے تیار۔ کیا سرکار نے کشمیر پر امریکہ کی ثالثی قبول کر لی ہے؟ کانگریس۔ اور اب اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ پی ایم مودی آج رات 8 بجے ملک کو کریں گے خطاب۔ آپریشن سندور کے بعد پہلی بار عوام سے ہوں گے مخاطب۔ امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ 90 دنوں کے لیے بند۔ دونوں ممالک ٹیریف گھٹانے پر متفق۔ پاکستان میں پھر آیا تیز زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 4.6 درج۔ ایک ہفتے میں تیسری بار ڈولی زمین۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا میں پولیس گاڑی پر خود کش حملہ، دو پولیس اہلکاروں کی موت، تین زخمی۔ ہند و پاک کشیدگی کے درمیان بلوچستان کی آزادی کے مطالبے نے پکڑا زور، بی ایل اے نے تمام چوکیوں پر قبضے کا کیا دعویٰ۔ سامعین، اخبار قومی تنظیم نے ایک اداریہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے ہند و پاک جنگ بندی خوش آئند۔ اخبار لکھتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان انتہائی درجہ کشیدگی اور ایک انتہائی خطرناک لیکن تباہ کن جنگی منظرنامے کے بیچ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ امن پسند اور انسانیت کی جیت ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل کبھی بھی نہیں رہی ہے، جنگ بس لاشیں اپنے پیچھے چھوڑتی ہے، تباہی اور بربادی کا منظرنامہ تیار کرتی ہے، بستیاں کی بستیاں تباہ کر دیتی ہے، بازاروں کو برباد کرتی ہے۔ جنگ اپنے زمانے میں تباہیاں پھیلاتی ہے اور مستقبل کے لیے مایوسی چھوڑ جاتی ہے۔ اب جنگیں آمنے سامنے نہیں لڑی جاتی ہیں، جنگیں تیروں اور تلواروں سے نہیں لڑی جاتی ہیں، ڈھالوں اور نیزوں سے بھی یہ جنگیں نہیں ہوتی ہیں کہ ہار جیت کا فیصلہ بھی میدان جنگ میں کیا جا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی تباہی دوسرے طریقے کی ہوتی ہے۔ اب جنگ سپاہیوں کے ساتھ نہیں بلکہ آبادیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، میزائل اور بم برستے ہیں تو بے گناہ شہریوں کی لاشوں کے ٹکڑے اڑتے دکھائی دیتے ہیں اور بازار برباد ہو جاتے ہیں۔ اب جنگیں دو ملکوں کے درمیان نہیں ہوتی، یہ صرف دو ملکوں کے درمیان شروع تو ہوتی ہیں لیکن یہ آگ بھڑکتے ہی ملکوں کے دائروں سے پھر باہر نکل جاتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ سامعین، پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دین عزت ہے، علم خزانہ ہے اور خاموشی نور ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ اب ہم جو پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایرانی فن تعمیر۔ تو پیش ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
سامن، پروگرام ایرانی فن تعمیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہاشمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، ماقبل تاریخ ایرانی فن تعمیر اور ہنر کے بارے میں اولین بڑی دریافت جنوب مغربی ایران میں واقع شوش کے علاقے میں کھدائی کے دوران ہوئی۔ برسہ برس تک ان آثار قدیمہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا کیونکہ یہاں سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ بین النہرین سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے، لیکن حالیہ عشروں کے دوران ایران کے مختلف علاقوں میں کی جانے والی کھدائی کے نتیجے میں واضح ہو گیا ہے کہ شوش سے دریافت ہونے والی چیزیں ایران کی سطح مرتفع اور اس کے اطراف کے علاقوں میں پائے جانے والے وسیع تمدن کا حصہ تھیں۔ شوش کی چار اہم پہاڑیوں میں ایران کے ماضی کے فن تعمیر سے تعلق رکھنے والے ایسے کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں جو شہر، مرکزی قلعے، شاہی محل اور عام لوگوں کے گھروں پر مشتمل تھے۔ اس علاقے میں سن 1891 میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا اور یہاں سے بہت سی قدیم چیزیں دریافت ہوئیں۔ اس کے علاوہ نہاوند کے قریب واقع گیان پہاڑی، کاشان کے قریب واقع سلک پہاڑی، گرگان کے قریب واقع تورنگ پہاڑی، دامغان کے قریب واقع حصار پہاڑی، رے کے قریب واقع چشمہ علی اور لورستان کے علاقے میں ہونے والی کھدائیوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قدیم ایران میں پرانا اور قابل قدر تمدن پایا جاتا تھا۔ یہ تمام علاقے ایسے مقام پر واقع ہیں جسے سطح مرتفع ایران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دریافت شدہ آثار قدیمہ کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں 1000 برس تک کندکاری اور مٹی کے برتنوں پر نقش و نگار بنائے جانے کا کام جاری رہا، لیکن قبل مسیح 3ری ہزاری شروع ہونے کے ساتھ ہی غیر ملکی دباؤ کے باعث یہ ثقافتی اتحاد ختم ہو گیا۔ ماد اور پارس نامی اقوام کی آمد سے قبل اور تقریباً 1000 سال قبل مسیح تک سرزمین ایران کی تاریخ ایلامی قوم سے متعلق تھی۔ اس زمانے کے فن تعمیر سے متعلق ہماری معلومات صرف معابد کی شکلوں تک محدود ہیں۔ بعض نمایاں نقوش میں معابد یا عبادت گاہوں کو مربع اور مستطیل عمارت کی صورت میں دکھایا گیا ہے، جس کے سامنے والے منظر میں روشن دان بھی تھے۔ ان کے پچھلے حصے میں شاید معبد یا عبادت گاہ میں داخل ہونے کے لیے سیڑھی تھی، البتہ اب اس کا نام و نشان تک بھی موجود نہیں ہے۔ اس تصویر میں دو دروازوں کے چوکھٹے بھی نظر آتے ہیں۔ بائیں جانب بنے ہوئے دروازے پر بانس سے بنا ہوا ایک پردہ نظر آتا ہے جو کمرے میں دھوپ کے داخل ہونے کی روک تھام کرتا ہے۔ دائیں جانب بھی ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے۔ اس عبادت گاہ کی اہم خصوصیت جمادات، حیوانات اور نباتات ہیں جو معبد کی دیواروں کے دونوں طرف نصب کیے گئے ہیں۔ ایلامی فن تعمیر سے مشرق وسطی میں نشیب اور تھوڑی بلندی والی زمینوں میں موجود نیم بیابانوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ جن علاقوں میں لکڑی کی قلت تھی، وہاں سورج کی دھوپ میں خشک ہونے والی گیلی مٹی کی اینٹیں تعمیراتی کام کا بہترین مواد تھیں۔ اس فن تعمیر میں مختلف سائز کے کمرے بنائے جاتے تھے جن کی چھتیں اونچی ہوتی تھیں۔ گھروں میں کھڑکیاں بھی ہوتی تھیں جو صحن میں کھلتی تھیں۔ قبل مسیح کے 2ری ہزاری میں شوش میں تمام گھر، حتیٰ عمرہ کی عمارتیں اسی نقشے کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی تھیں۔ عمرہ کے گھروں کی واحد خصوصیت یہ تھی کہ ان کے وسط میں مہمانوں کے لیے ایک بڑا ہال ہوتا تھا جو صحن سے متصل ہوتا تھا۔ چوغا زمبل میں واقع سیڑھی دار حرم زیگورات ایلامی فن تعمیر کا ایک واضح نمونہ ہے جو کسی حد تک محفوظ ہے اور اس جیسا کوئی دوسرا برج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے۔ بعض نمایاں نقوش اور کتبوں میں اس برج کو ایلامی بادشاہ اونتاش گال کی یادگار قرار دیا گیا ہے۔ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ اس برج کو شاہی قلعے کے قریب بنایا گیا تھا اور اس کے گرد دو معبد تھے جہاں مذہبی رسومات انجام دی جاتی تھیں۔ اس جگہ جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں ان میں بعض کاہن قربانی کی رسم ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چوغا زمبیل 5 منزلہ ایک عمارت ہے اور جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں بالائی منزلیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ پہلی منزل مکعب کی شکل میں ہے، یہ اندر سے بالکل خالی ہے اور اس کی چوڑائی اور لمبائی تقریباً 100 میٹر ہے۔ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس میں مختلف مذہبی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے 4 زینے ایک منزل کو دوسری منزل سے ملاتے ہیں، لیکن چوغا زمبیل کی چھت پر جانے کے لیے ایک ہی سیڑھی بنائی گئی ہے۔ معبد میں داخل ہونے کے لیے بنائے جانے والے پرشکوہ دروازے کو بہت زیادہ سجایا گیا ہے۔ اس معبد کی جو ٹائلز ہم تک پہنچی ہیں ان پر افسانوی جانوروں کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ یہی تصویریں ہخامنشی کے زمانے کے فن تعمیر میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ معبد کی سیڑھیوں اور گیلری کے اوپر پہلی رات کے چاند سے ملتے جلتے طاقوں کی تعمیر سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قدیم ایران کے آرکیٹیکٹس یا معماروں نے اندرونی تزئین میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس مقام سے پانی صاف کرنے کے دنیا کے سب سے بڑے مرکز کے آثار بھی ملے ہیں۔ چوغا زمبیل کو تقریباً 1265 سال قبل مسیح تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے قدیم شہر دور آنتش کے کھنڈرات پر بنایا گیا۔ یہ عمارت تقریباً 52 میٹر اونچی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خراب ہوتی گئی اور اب اس کی اونچائی تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ چوغا زمبیل کا نام یونیسکو کی بین الاقوامی میراث کی فہرست میں درج کیا جا چکا ہے۔ محققین نے شوش شہر کے مضافات میں اور اس معبد سے ذرا فاصلے پر 3 محلوں کی باقیات کو دریافت کیا ہے، جن میں سے ایک میں خاندانی قبریں ہوتی تھیں، ان گھروں میں افراد اپنے گھروں میں دفن کر دیے جاتے تھے اور قبروں تک پہنچنے کے لیے ہر کمرے میں سیڑھیاں بنائی جاتی تھیں، ان عمارتوں میں تاغ بھی بنائے جاتے تھے اور قبروں کو خاص انداز میں سجایا جاتا تھا۔ دوسری ہزاری قبل مسیح شمال کی جانب سے ایران ہجرت کرنے والے قبائل نے فن تعمیر سمیت تمام چیزوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ لوگ چونکہ جنگل کے قریب اور درختوں والے علاقوں میں زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایرانی فن تعمیر میں لکڑی کے کام کو شامل کر لیا۔ اس کے بعد سے ایرانی گھروں کی تعمیر کے وقت لکڑی کے ستون بنائے جانے لگے۔ ان کے فن تعمیر میں گھروں کا مرکز ایک بڑا ہال ہوتا تھا جس میں لکڑی کے ستون ہوتے تھے۔ یہ ہال یا تو بالکل الگ ہوتا تھا یا لیونگ روم کا ایک دروازہ اس کی جانب کھلتا تھا۔ ایران کے شمال مغرب میں واقع حسن لو کے علاقے میں ہونے والی کھدائیوں کے دوران معلوم ہوا ہے کہ فن تعمیر مکمل طور پر جدید ترین خاکستری رنگ والے مٹی کے برتنوں کے ساتھ ایران میں داخل ہوا۔ دوسری ہزاری قبل مسیح کے اختتام اور پہلی ہزاری قبل مسیح کے آغاز تک کے ایام زمانہ کو تاریخ میں تاریخ صدیوں کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے میں اقوام نے وسیع پیمانے پر ہجرت کی، چھوٹی حکومتیں پروان چڑھیں اور بڑی بڑی سلطنتیں زوال کا شکار ہوئیں۔ دریاسنا ایلامی ہنرمندوں نے تمام حالات سے الگ رہتے ہوئے اپنے امور کی باگڈور اپنے ہاتھ میں رکھی اور کئی صدیوں کے بعد دوسرے قبائل نے ان کی جگہ لی۔ ان میں سے اہم ترین سکا قبائل تھے۔ ہم آئندہ پروگرام میں ان قبائل کے فن تعمیر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ہمارا پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے دوسرے بلیٹن میں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ہم امن چاہتے ہیں، ایٹمی اسلحہ نہیں بنا رہے، لیکن پرامن ایٹمی سرگرمیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ ہندوستان سے مذاکرات ہوئے تو تین موضوعات، کشمیر، دہشت گردی اور پانی پر بات ہوگی۔ پاکستان کے وزیر دفاع کا بیان۔ ہند پاک جنگ بندی، ہندوستان میں شہری ہوا بازی کے لیے بند سبھی ہوائی اڈے کھول دیے گئے۔ اور افغانستان میں برطانوی افواج کی جارحیت کے چشمکشا انکشافات۔ اور اب تفصیل سے خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دنیا کے ساتھ پرامن معاملات پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ امن چاہتے ہیں، ایٹمی تنصیبات ختم کرنے کی بات کی گئی ہے جو ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ صدر مملکت نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں سنجیدگی کے ساتھ سمجھوتے کے لیے کوشاں ہیں اور یقین دلا سکتے ہیں کہ ایران کبھی بھی ایٹمی اسلحے کے لیے کوشاں نہیں رہا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹم بم بنانے کی فکر میں کبھی نہیں رہا، کہا کہ یہ کام ہمارے اعتقاد کے مطابق غلط ہے اور رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کے مطابق ایٹمی اسلحہ بنانے کا ہر اقدام حرام ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایٹمی تنصیبات ختم کرنے کی بات کی گئی جو ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں من جملہ دواؤں، علاج و معالجے، زراعت، ماحولیات اور صنعت میں ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور ہم پرامن ایٹمی سرگرمیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ دنیا کے ساتھ پرامن معاملات اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ امن چاہتے ہیں، ہمارا ملک علاقے میں امن و سلامتی چاہتا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ علاقے کے ممالک ایک دوسرے کے بھائی ہیں، باہم امن و خلوص کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دنیا کے اس کونے سے آئے ہمارے لیے کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ صرف غاصب سینی حکومت ہے جو علاقے میں بدامنی پھیلا رہی ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں نے بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کو تعمیری بتایا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں بتایا ہے کہ بنیادی اختلافی موضوعات کے بارے میں زیادہ گفتگو ہوئی اور اس حوالے سے افہام و تفہیم کا عمل بہتر طور پر انجام پایا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے اس دور میں دونوں فریقوں کے مواقف ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بتایا کہ ہم نے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور دونوں فریق مذاکرات جاری رکھنے پر مصمم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگلی میٹنگ پر اتفاق ہو گیا ہے لیکن اس کی جگہ اور وقت کا تعین دونوں فریقوں کے پروگراموں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی میڈیا نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ عمان میں ایران کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور امید افزا تھا۔ عمان میں ایران امریکہ مذاکرات کے چوتھے دور کے اختتام پر ایسوسیٹڈ پریس اور ایکسیوز نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے جس کا نام نہیں بتایا گیا ہے کہا ہے کہ تکنیکی ماہرین کے توسط سے مذاکرات کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور اتوار کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں انجام پایا۔ ہندوستان میں مرکزی حکومت نے سری نگر اور چنڈی گڑھ سمیت ملک کے 32 ہوائی اڈوں کو شہری ہوا بازی کی کارروائیوں کے لیے دوبارہ کھول دینے کی خبر دی ہے۔ ہندوستان میں حکومت نے پاکستان کے ساتھ جنگ کے پیش نظر ملک کے درجنوں ہوائی اڈوں کو بند کر دیا تھا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کی شہری ہوا بازی کی مرکزی وزارت نے پیر کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے بتایا ہے کہ ملک کے 32 ہوائی اڈوں کو شہری پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی شہری ہوا بازی کی وزارت کے نوٹیفیکیشن میں مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ براہ راست فضائی کمپنیوں سے رابطہ کر کے فلائٹ اسٹیٹس چیک کریں اور باقاعدہ اپڈیٹس کے لیے ایئر لائن کی ویب سائٹ پر نظر رکھیں۔ دوسری طرف ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کے درمیان فوجی کارروائی روکنے کا معاہدہ ہونے کے بعد اتوار کی رات جموں کشمیر اور سرحد میں امن رہا۔ فوج نے پیر کی صبح کہا کہ جموں کشمیر اور بین الاقوامی سرحد کے ساتھ دوسرے علاقوں میں رات بڑی حد تک پرامن رہی اور کسی بھی قسم کے واقعات کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اگر مذاکرات ہوئے تو تین نکات پر بات ہوگی۔ پاکستان کے ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مذاکرات میں ہندوستان سے کشمیر، دہشت گردی اور پانی سے متعلق بات چیت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی گزشتہ 20-30 سال سے ہو رہی ہے اور پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ دہشت گردی کے سب سے زیادہ شکار ملک پر دہشت گردی کا الزام لگا کر حملہ کیا جائے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بقول ان کے یہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے سنہری موقع ہے۔ دوسری جانب پاکستانی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے بعد پاکستان میں بھی شہری ہوا بازی کی سرگرمیاں معمول پر آ رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 12 غیر ملکی فضائی کمپنیوں نے بھی پاکستان کے لیے اپنی پروازیں شروع کر دی ہیں۔ سیز فائر اور سرحدوں کی صورتحال معمول پر لانے کے لیے پاکستان اور ہندوستان کی افواج کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان فون پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دونوں ملکوں کی فوج کے ڈائریکٹر جنرل آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر ہونے والی اس گفتگو کے مندرجات سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کے درمیان ہاٹ لائن پر یہ گفتگو ایسے عالم میں انجام پائی ہے کہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی سرحدوں اور لائن آف کنٹرول پر نسبتاً امن کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ کئی برسوں کی خاموشی کے بعد برطانوی فوجیوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے نہتے افغان شہریوں کو اس وقت ہلاک کیا تھا جب وہ سو رہے تھے۔ فارس نیوز ایجنسی کی افغانستان ویب سائٹ کے نامہ نگار کے مطابق برسوں کی خاموشی کے بعد برطانیہ کی اسپیشل فورسز کے سابق ارکان نے افغانستان میں برطانوی افراد کی جانب سے جنگی جرائم کے الزامات پر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ برطانوی فوجیوں نے پہلی بار وضاحت کی ہے کہ افغانستان میں برطانیہ کی اسپیشل فورسز کے اہلکاروں نے نہتے افغان شہریوں کو اس وقت فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جب وہ سو رہے تھے، اور کچھ قیدیوں کو تو گولی مار کر ابدی نیند سلا دیا گیا، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ افغانستان میں برطانوی اسپیشل فورسز کے ان ریٹائرڈ فوجیوں میں سے ایک نے کہا کہ برطانوی اسپیشل فورسز نے ایک نوجوان لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائی اور اسے گولی مار دی۔ برطانوی اسپیشل فورسز کے ہاتھوں لوگوں کی ہلاکت کا معاملہ افغانستان میں جنگی جرائم کے اہم ترین مقدمات میں سے ایک ہے۔ برطانوی افراد پر 2010 سے 2013 کے درمیان صوبہ ہیلمند میں تقریباً 80 افغان شہریوں کو ہلاک کرنے کا الزام ہے، جنہیں مبینہ طور پر یا تو نیند میں یا پھر گرفتار کیے جانے کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا۔ حماس کے ترجمان نے امریکی شہریت کے حامل سینی قیدی کی حماس کے ہاتھوں رہائی کے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ اقدام غزہ میں مکمل جنگ بندی کے قیام کے مقصد سے جامع مذاکرات کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ تحریک حماس کے ترجمان جہاد طہا نے کہا کہ ہم نے امریکی شہریت کے حامل سینی قیدی ایدان الیگزینڈر کی رہائی کے سلسلے میں سالسوں کی کوششوں اور واشنگٹن کے اقدامات کے جواب میں اس کی رہائی کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیلی امریکی قیدی کی رہائی جنگی بندی اور کراسنگ کو دوبارہ کھولے جانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ جہاد طہا نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ قدم مکمل جنگ بندی کے لیے جامع مذاکرات کی راہ ہموار کرے گا۔ حماس کے عسکری ونگ عز الدین قسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اعلان کیا کہ ان بریگیڈ نے گرفتار سینی فوجی ایدان الیگزینڈر کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے پاس امریکی شہریت ہے۔ غزہ کی پٹی میں تحریک حماس کے سربراہ نے اس سے قبل ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ ایدان الیگزینڈر کو جنگ بندی کے قیام کی کوششوں کے حصے کے طور پر رہا کیا جائے گا۔ خلیل الحیہ نے ایک بیان میں کہا کہ جنگ بندی کے قیام کے لیے ثالثوں کی کوششوں کے دائرے میں تحریک حماس نے حالیہ دنوں میں امریکی حکومت کے ساتھ رابطے قائم کیے اور تحریک حماس نے اعلیٰ سطح پر اپنی نیک نیتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان بات چیت کی بنیاد پر ایدان الیگزینڈر کو جنگ بندی کے قیام، گزرگاہیں کھولنے اور امداد کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے کیے گئے اقدامات کے فریم ورک کے اندر رہا کیا جائے گا۔ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر جارے سینی حکومت کے توپ خانے اور فضائی حملے جاری ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ان حملوں میں 40 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ کے ایک نمائندے نے پیر کے روز وسطی غزہ کے نصیرات کیمپ میں واقع مسجد پر بمباری میں ایک فلسطینی بچی ریماز سمیر عبید کی شہادت کی خبر دی ہے۔ جارے فوج نے شمالی غزہ کے شہر جبالیہ میں پناہ گزینوں کے ایک اسکول پر بمباری کر دی، جس نے کم از کم 17 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں میں 40 سے زائد فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ اور رفع کے شہروں پر شدید بمباری کی ہے اور ساتھ ہی وہ غزہ کے جنوب میں واقع شہر رفع میں بڑے پیمانے پر مکانات مسمار کر رہی ہے۔ الاقصا ٹی وی نے مشرقی غزہ کے اطوفہ محلے میں صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں رہائشی مکانات کو تباہ کرنے کی اطلاع دی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے کہا ہے کہ جنوب مشرقی غزہ اور نصیرات کیمپ پر اسرائیلی توپ خانے نے گولہ باری کی ہے۔ قابض فوج کے ٹینکوں نے غزہ کی پٹی کے وسط میں البریج کیمپ کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بھی کئی گولے داغے ہیں۔ غزہ پر سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر جارے فوجیوں کے چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سینی فوجیوں نے شمالی الخلیل میں ہلہول کے اسکولوں پر چھاپہ مارا اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ اس رپورٹ کے مطابق نابلس میں سینی فوجیوں نے بلاتا کیمپ پر حملہ کر کے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ بعض میڈیا ذرائع نے حماس اور سینی حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہونے کی خبر دی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس اور سینی حکومت کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق حماس اور سینی حکومت کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے یہ مذاکرات قاہرہ میں ہو رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق مزید جنگی قیدیوں کی آزادی اور غزہ کے لیے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل بھی مذاکرات کے موضوعات میں شامل ہے۔ اس سے پہلے ایک امریکی ٹی وی چینل نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا تھا کہ امریکی اسرائیلی جنگی قیدی ایدان الیگزینڈر کی رہائی کے فوراً بعد حماس اور اسرائیلی حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ غزہ پر جاری بمباری اور محاصرے اور قحط کی بنا پر رونما ہونے والا انسانی بحران اور المیہ انسانی تصورات سے کہیں بالا تر ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے اپنے بیان میں تاکید کی ہے کہ غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں موجود زخمی اور اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ ہزاروں گھرانے صحت و سلامتی کے اعتبار سے بدترین صورتحال سے دو چار ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے اپنے بیان میں اسی طرح تاکید کی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے اور وہاں انسانی امداد پہنچائی جائے تاکہ اس علاقے کی بحرانی صورتحال پر کسی حد تک کنٹرول ہو سکے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امور کے کوآرڈینیٹر دفتر کی ترجمان اولگا چریوکو نے ایک بیان میں تاکید کی تھی کہ غزہ کی انسانی صورتحال انسانی المیہ سے کہیں بدتر ہو چکی ہے اور اس علاقے کے لوگوں کو خوراک کی ضرورت ہے، جبکہ اس قسم کی امداد غزہ کی گزرگاہوں کے دروازوں پر رکی ہوئی ہے اور اس امداد کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر مداخلت کر کے غزہ کی بحرانی صورتحال کا خاتمہ کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دوستی اور دشمنی دونوں ہی خدا کی خاطر ہونی چاہیے۔ دنیا سے دل نہ لگانا اگرچہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جو یہ کام کر لے گا اسے اطمینان اور سکون میسر آ جائے گا، اور جو خدا سے وابستہ ہو جائے اسے عزت مل جاتی ہے۔ لیکن ان دونوں کے حصول میں انسان کا اپنا فائدہ بھی ہے۔ اگر کوئی اپنے خدا سے حقیقی محبت رکھتا ہے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار خدا ہونا چاہیے، یعنی انسان کو خدا کی ہی خاطر یہ دوستی اور دشمنی کرنی چاہیے۔ جو خدا کا دوست ہو وہی اس کا دوست ہو، اور جو خدا کا دشمن ہو وہ اس کا بھی دشمن ہو، اس چیز کا اسے بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کی جانب وحی نازل فرماتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا سے تمہارا زہد تمہیں جلد سکون پہنچاتا ہے، اور تمہارا سب سے کٹ کر میری طرف توجہ کرنا تمہیں میری خاطر عزت دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم نے میری خاطر میرے کسی دشمن سے دشمنی مون لی اور میرے کسی دوست سے دوستی کی؟ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے نواز ہے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں